بزرگوں، نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، کل ایک بہت پیاری، بہت خوبصورت اور بہت ہی سبق آموز سورت ختم ہوئی. جیسا کہ پوسٹر میں بھی بتایا گیا تھا، پروپوزل بھی یہی تھا کہ اس رمضان المبارک میں ہم سورہ توبہ سے شروع کر کے سورہ یوسف پر اس سلسلے کو ختم کریں، یعنی جلال سے شروع کر کے جمال پر ختم کرنا پیش نظر تھا. سورہ توبہ جلالی سورت اور سورہ یوسف جمالی سورت، تو یہ پروپوزل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ہوا کہ مزید اور دو تین راتیں بچ گئیں، تو اس مناسبت سے سورہ رات کو بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بار ٹیک اپ کر لیا جائے. یہ سورت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے اسی دور میں نازل ہوئی جس دور میں سورہ یوسف نازل ہوئی، یعنی جبکہ مشکلات و مصائب زیادہ ہو گئے تھے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی، اطمینان اور اس بات کی یقین دہانی کہ آپ کو یقیناً غلبہ حاصل ہوگا، اور کفار و مشرکین کو دعوت، تنبیہ، نصیحت، فہمائش، سمجھانا، یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں. یہ سورہ یوسف کی مثنی سورت ہے، جوڑا ہے. یہ کمال قرآن مجید کا، آپ شاید لطف حاصل کرتے ہیں کہ نہیں مجھے پتا نہیں، لیکن آپ اگر غور و فکر کریں، جیسے سورہ انعام، سورہ آراف، یہ دونوں جوڑے سورتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیجیے، انفال اور توبہ کو، چونکہ اس کا موضوع الگ رہا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں مثنی سورتیں تھیں. اب یہ سورت سورہ یوسف اور سورہ رات، یہ دونوں جڑویں کی شکل میں پائی جاتی ہیں. اور ہر دو سورتوں میں، ہر دو جوڑوں کے اندر قرآن مجید کا کیا پیارا انداز ہے. سورہ یونس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قوموں کو بتانی تھی وہ آفاق و انفس کے دلائل سے بات سمجھائی، انہی باتوں کو سورہ ہود میں واقعات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بتائی. یعنی ہم نے اس سے پہلے پہلی رمضان کی رات کو بتایا تھا، تذکیر بھی اعلی اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی اللہ کی نشانیوں کو بتا کر ایک صورت میں گفتگو، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ایام کو بتا کر گفتگو. یہ طریقہ سورہ یوسف میں جو بات تھی وہی بات اس صورت کے اندر بھی آپ پائیں گے، گویا کہ مضامین لگ بھگ وہی ہیں، لیکن سورہ یوسف میں ایک پیارے نبی کا قصہ بیان کر کے اس قصے کے بیچوں بیچ وہ ساری باتیں بیان کر دی گئی. اور اس صورت میں قصہ نہیں ہے، کائنات اور آفاق اور انفس کے دلائل، گویا کہ پورے یونیورس سے اللہ تعالیٰ نے آرگیومنٹس اور دلائل پیش کیے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ حکمت اور بصیرت رکھتے ہیں وہ اس طرح کی صورتوں سے سبق حاصل کریں جس میں سائنس کی باتیں آئیں، جس میں دلائل ہیں، جس میں پروفس بتائے گئے ہیں. اور جو لوگ موعظت سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سورہ یوسف میں سبق ہے، ان کے لیے حضرت ہود کے قصے میں سبق ہے، ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے. گویا کہ جو موعظت سے سمجھنا چاہیں ان کے لیے واقعات، اور جو عقل اور دلیل کی بنیاد پہ سمجھنا چاہیں ان کے لیے سائنٹیفک باتیں قرآن مجید میں بکھری پڑی ہیں. یہ سورت بھی ویسی ہی ایک سورت ہے. اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تفصیل میں ہم جائیں کسی ایک دو آیت پر بھی تو ممکن ہے کہ پورا ایک وقت ہمارا، یعنی پونے گھنٹے کا وقت، ایک دو آیت میں گزر جائے گا. لہذا سرسری طور پر میں گزر جاؤں گا، اور جو طلبا ہیں ان کی دلچسپی کے لیے میں عرض کروں گا کہ اس کا مطالعہ وہ تنہائی میں کریں، اسپیشل اسٹڈی کریں، تو اس سورت کے اندر بہت سائنٹیفک باتیں ملیں گی. سورت کا آغاز الف لام میم را، یہ حروف مقطعہ تھی، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. تلک آیات الکتاب، اور یہ کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل ہوئی ہے. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اس کتاب کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ ان لوگوں کو ایمان لانا چاہیے. ایمان لانے کے لیے ان لوگوں کے پاس کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیوں ایمان نہیں لانا چاہتے؟ یہ کلام جبکہ بہترین کلام کی شکل میں نازل ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے. اب قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے دلائل چاہیے، تو پوری کائنات میں دلائل بکھری پڑی ہیں. 11 دلائل اس ایک دو رکو کے اندر، 11 دلائل اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک دلائل پیش کیے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، پہلے تو یہ بات اللہ نے بیان کی کہ لوگوں کے لیے نشانی کیوں نہیں ہے، قرآن مجید کو نہیں ماننا چاہتے، قرآن مجید کا پیغام کو سمجھنا نہیں چاہتے. اگر ان کو سمجھنا ہی ہے تو پھر اس پوری کائنات میں نشانیاں بھری پڑی ہیں. سب سے پہلے نشانی کیا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی چھت کو خوب بلند کیا اور بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کھڑا کیا. اس کا ایک تو سیدھا سادہ مطلب ہے، خواتین بھی سمجھ سکتی ہیں، ہر ان پڑھ آدمی بھی، کم پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آسمان جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، نیلگوں چھت جسے کہیں گے ہم، جو بلو اسکائی نظر آتا ہے، اس میں بغیر ان کے کسی سپورٹ کے بغیر، کسی پلر کے بغیر، کے بغیر، کسی بیمز کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی چھت کا انتظام کیا. ایک تو سیدھی سادھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن طلبا پوچھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ چھت نما کوئی چیز تو آسمان نہیں ہے. آسمان تو سیلیسٹیل باڈیز، مختلف ریوالونگ باڈیز، مختلف کروں پر مشتمل یہ آسمان ہے. کتنے کرے ہیں اس پر، اس آسمان کے اندر کوئی حساب نہیں لگا سکتا. یہ جو ہمارے یہاں سولار سسٹم ہے، جو نظام شمسی ہے، اس کے اندر 9 بڑے بڑے سیارے ہیں، پھر اس کے چھوٹے سیٹلائٹ جیسے چاند ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اور چھوٹے کرے پائے جاتے ہیں. یہ ہو گیا سولار سسٹم. اس طرح کے 1 بلین سولار سسٹم پر مشتمل ایک گیلیکسی ہے جس کا نام ملکی وے گیلیکسی ہے، اور اس طرح کے 400 ملین گیلیکسیز کا آج تک سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے. گویا کہ اس آسمان کو ہم نے کھمبوں کے بغیر، پلرز کے بغیر قائم کرنے کا ایک مفہوم، سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ کہیں کھمبے اور کہیں پلر نہیں، اور کافی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی اور بنا دی. ایک مفہوم یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کرے پیدا کیے، گویا کہ اتنے سیلیسٹیل باڈیز جسے کہیں گے، ہیونلی باڈیز جسے کہیں گے، کہ یہ سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، مرکری، وینس اور کیا اور کیا اللہ نے جو بنائے ہیں. اور پھر صرف اتنا نہیں، گیلیکسیز پیدا کیے، اور کئی گیلیکسیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس کا سائنس اندازہ نہیں لگا سکتی. اتنا اللہ تعالیٰ نے وسیع انتظام کیا. ان ساری چیزوں کے درمیان ایک زبردست کوہرنس، ایک زبردست نظم اور ایک زبردست آرڈر پایا جاتا ہے. کیا دیکھنے والوں کے لیے اس کائنات میں کوئی نشانی نہیں ہے. یعنی ایک سیدھا مفہوم کھمبا نہیں ہے. دوسرا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آربٹس میں، ان مختلف کروں کو، ان مختلف پلانٹس کو ایک آربٹ کے اندر رکھا، اور وہ آربٹ تم کو نظر نہیں آتا، تمہارے آنکھ وہ آربٹ کو نہیں دیکھ سکتی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدار آربٹس کے اندر پوری کائنات کو گھمایا ہے، اور ہر باڈی گھومتی ہے، لیکن گھومنے کے باوجود کہیں ٹکر نہیں، کہیں ٹکراؤ نہیں، کہیں آپس میں بمبارڈنگ نہیں ہے. یہ جو بہترین نظم اس پوری کائنات کے اندر پایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس میں کافی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے. اور کیا یہ لوگ یہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانا چاہتے؟ یہ جو گیلیکسی میں نے جسے کہا کہ ملکی وے گیلیکسی، جس میں 100 بلین سٹارز پائے جاتے ہیں، ملکی وے گیلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، کتنی بڑی ہے یہ گیلیکسی، ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو شعاع، کسی تارے کی جو شعاع ہے، جو روشنی ہے، اس کو پہنچنے میں 90,000 سال لگتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ 90,000 سال لگتے ہیں یہ ایک گیلیکسی کے اندر. جو ہمارے بغل میں دوسری گیلیکسی ہے، ملکی وے گیلیکسی کے بازو جو گیلیکسی ہے، اس گیلیکسی کا جو قریب ترین ستارہ ہے، اس کی روشنی یہاں پہنچتے پہنچتے 4,00,000 سال لگ جاتے ہیں. اور جو بعید ترین ستارہ ہے، اس کے بتائے جاتے ہیں کہ 2 کروڑ سال سے زیادہ لگتی ہے اس کی شعاؤں کو، اس کی روشنی کو زمین میں آتے ہوئے. کتنی وسیع اور اس کائنات ہوگی، اور پوری کائنات کے اندر کہیں سپورٹ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا. سب ریوالونگ باڈیز ہیں، سب کے درمیان ایک فورس آف گریویٹی رکھا، اور گریویٹی کے نتیجے میں یہ ساری کائنات گھوم رہی ہے. اور بہت سے میکانزم ہے جو اس وقت ہم سمجھ نہیں سکتے. گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الم ترا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، ایسے ستونوں سے جو تم کو نظر نہیں آتے. دونوں مطلب ہے، یعنی آسمان کو ستونوں کے بغیر بنایا، یہ بھی مفہوم لیا مفسرین نے، آسمان کو ہم نے ستونوں پر قائم کیا لیکن وہ ستون تم کو نظر نہیں آتے. یہ دونوں مفہوم ہیں. وہ ستون کیا ہے؟ وہ آربٹس ہے، وہ کشش ہے، وہ گریویٹیشنل پل ہے مختلف پلانٹس کے درمیان. تو ایسے کھمبوں سے ہم نے تعمیر کیا ہے اس آسمان کو جو تم کو نظر نہیں آتے. پھر کائنات کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے کھلونے کے طور پر کہیں جا چھپ نہیں بیٹھا، بلکہ ثم استوى على العرش، وہ اقتدار سنبھالا، اس نے کرسی سنبھالی، وہ تخت پر جلوہ افروز ہوا، وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. اس کے بعد وسخر الشمس والقمر، پھر اس نے چاند اور سورج کو بنائے، یہ دوسری نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے. اور چاند اور سورج کو اس نے گویا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے تابے دار بنا دیا، تمہارے لیے فائدہ مند اور تمہارا باج گزار بنا دیا. سورج اور چاند، سورج اور چاند کی اگر مطلب ان کی زندگی کا اور اس کا معائنہ کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا. ایک سورج کو اگر لے لیں ہم، تو ہر آدمی، ایک کھیت میں کھیتی باڑی کرنے والا آدمی بھی اس سورج کی حیرت انگیز کرامتوں کو سمجھتا ہے کہ اس سورج کی روشنی کے بغیر اس کی کھیت کی فصل پکتی نہیں. اور امریکہ کے لیبورٹری میں بیٹھ کر فوٹو وولٹائک سیلز کے ذریعے سے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے جو الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے، وہ بھی گویا کہ سورج کی کرامات کا حیرت انگیز طور پر مشاہدہ کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک ہی سورج ہے، ایک ان پڑھ آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیش بہا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جو امریکہ کے لیبورٹریز میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی سورج کی شعائیں، سورج کی گرمی، سورج کی روشنی، اس کی تمازت اور اس کی حرارت حیرت انگیز طور پر فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ سورج کو ہم نے بنایا، کیا لوگ نہیں دیکھتے؟ وسخر ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابے دار بنایا۔ والقمر ہم نے چاند کو بھی تمہارے لیے تابے دار بنایا۔ کیسے؟ چاند کے نتیجے میں تابے دار بنانے سے مراد چاند کا ایک تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے سورہ یونس میں دیکھا کہ لوگ اس سے مہینوں کا اور سال کا کیلکولیشن کرتے ہیں، اور اس پورے کائنات میں جو ہمارے نظر میں آنے والی کائنات ہے اس میں قمر یعنی چاند ہی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے آدمی مہینے کا حساب لگا سکتا ہے۔ سورج سے مہینوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، چاند سے مہینوں کا حساب لگایا جا سکتا ہے، اور کانسٹلیشن مختلف جو تارے ہیں اس سے بھی مہینوں کا نہیں، البتہ سیزن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو قمر سے ایک تو یہ ہے کہ مہینوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ایک فائدہ اللہ نے جو کہا وسخر تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا، تمہارا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو سمندر میں جو لوگ مدراس میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، سمندر کے اندر جو موجیں اٹھتی ہیں اس میں موجوں کے اندر تغیر ہوتا ہے، اور موجیں کبھی لو پچ پر ہوتی ہیں اور کبھی وہ زبردست اٹھتی ہیں، چودہویں چاند میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ جیولوجی میں ایک سبجیکٹ ہے کہ چاند کے اور زمین ان دونوں کے درمیان جو فاصلے ہوتے ہیں، اور چاند جو فرسٹ کوارٹر یعنی زیرو سے سات دن، ایک دن سے سات دن تک، پھر سات دن سے چودہ دن تک، چاند کی جو عمر ہے چودہ دن سے اکیس دن تک اور اکیس دن سے اٹھائیس دن تک، یہ چار کوارٹرز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور چار کوارٹرز کے مطابق لوئسٹ ٹائٹ ہائر ٹائٹ لوئر ٹائٹ ہائر ٹائٹ، وہ یہ کہ موجوں کے اندر جو اتار اور چڑھاؤ آتا ہے اس کا راست تعلق چاند سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں سمندری جو سفر ہے اس میں لوگ ان باتوں کا اہتمام کرتے تھے اس زمانے میں، آج تو بہرحال سائنٹیفک انسٹرومینٹس آ گئے، لوگ اس کا اہتمام نہ بھی کرے تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چاند کو دیکھ کر آدمی اندازہ لگاتا تھا کہ کب سفر شروع کریں اور کب موجیں زیادہ ہونے والی ہیں، تب آدمی احتیاط کے ساتھ سفر کرتا تھا، پھر جب ٹائٹس لو ہو جاتے تب پھر آدمی سفر کرتا تھا، ان ساری چیزوں کا اہتمام تھا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو گویا کہ ماتحت کر دیا۔ یہ دوسری نشانی، ایک پہلی نشانی کائنات کو بنایا بہت وسیع اور اس کائنات، دوسری نشانی سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند پر آدمی غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بہترین نظم پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا آپ یہ جو اوقات الصلاۃ تقریر کمپیوٹر سے تقریر شدہ ہے اسے اٹھا کر دیکھیے، آج سے پچاس نہیں سو نہیں ہزار سال نہیں لاکھوں سال پہلے وانگ باڑی میں جنوری کے 15 تاریخ کو سورج جس وقت طلوع ہوتا تھا، گزشتہ سال بھی اسی وقت طلوع ہوا، اس سے پہلے سال بھی اسی وقت طلوع ہوا، آج بھی اسی وقت طلوع ہوگا، اور کروڑوں سال سے سورج اسی وقت پر طلوع ہوتا ہے، اسی وقت پر غروب ہوتا ہے پرٹیکولر ڈے کے اندر۔ گویا کہ یہ جو نظم پایا جاتا ہے بغیر ناظم کے نظم نہیں، یہ جو سورج اور چاند کے ریوالو ہونے کے لیے قانون پایا جاتا ہے بغیر حکمران کے قانون دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے قرآن نے بتایا کہ جب ایک نظم ہے ایک آرڈر ہے تو کیسے تم تصور کرتے ہو کہ ایک ناظم کے بغیر یہ کائنات چل رہی ہے، یہ قانون جب تم دیکھتے ہو تو کیسے تصور کرتے ہو کہ ایک حکمران کے بغیر یہاں قانون چلتا ہے اور قانون پایا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر زبردست علم اور نالج تم دیکھتے ہو، عالم کے بغیر کیسے علم ہے، اور یہ تخلیق ہے، یہ ساری چیزیں کریشن ہے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ کریٹر کے بغیر ان کریشن کا کیسے تم تصور کرتے ہو؟ یہ گویا کہ تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے۔ جو لوگ قرآن کی باتوں کو ماننا چاہیں وہ اس کا مطالعہ کریں۔ یہیں بیچ میں ایک بات ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں جو عام مشہور بات ہے کہ 14 علوم چاہیے، جس میں عربی، صرف، نحو، گرامر وغیرہ جو گنائے جاتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ان 14 علوم کے ساتھ اور 14 علوم کا اضافہ ہونا چاہیے، ایسٹرانومی بھی جاننا چاہیے، ایسٹرانومی اور ایسٹروفیزکس اور اینتھروپولوجی اور سوشیالوجی، ان ساری چیزوں کا بھی قرآن مجید کے اندر زبردست اس کی تہ اور اس کی گہری جڑیں مضبوط ہیں، اور قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے میں ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے، امام رازی، امام زمخشری، ان کی تفاسیر اٹھا کر پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بیک وقت ایک طرف وہ پھولوں پر جب لکھتے ہیں تو بایولوجسٹ نظر آتے ہیں، وہ ایک مرتبہ جب کائنات پر لکھتے ہیں تو ایسٹرانومر نظر آتے ہیں، ایسٹروفیزسٹ نظر آتے ہیں، جب ہیومن سائنسز پر لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ہیومن سائنٹسٹ ہیں۔ معلوم ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جدید سائنس کی بھی ضرورت ہے، اور جتنا آپ جدید سائنس کا مطالعہ کریں گے اتنا خدا کا اعتماد ہمارے دلوں کے اندر مضبوط پیدا ہوگا۔ گویا کہ دین اور قرآن اس دنیا اور اس کائنات سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، غاروں میں، تنہائی میں، گوشوں میں بیٹھ کر پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ علی وجہ البصیرہ سائنٹیفک دلائل کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر سورج، چاند، تارے، یہ سیارے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، خاتمہ، اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو یہ نہ سمجھے کہ انسان کو باقی رکھا جائے گا، انسان بھی ختم کیا جائے گا اور اس کے لیے بھی ایک مدت ہے، پھر حساب کتاب ہوگا. یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اور یہ ہم نے اس لیے بتا دیا ہے کہ لوگوں کو خدا سے ملاقات کا یقین پیدا ہو جائے. یہ سورج اور چاند اٹل نہیں ہے، سائنس بھی بتاتی ہے کہ سورج ایک دن بلیک ڈوارف ہو جائے گا، کالا پڑ جائے گا. اور قرآن نے کئی جگہ بتایا کہ سورج اور جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا کر رکھ دیے جائیں گے اور سورج کالا پڑ جائے گا، گویا کہ سورج کی زندگی کا بھی ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے، چاند بھی ختم ہونے والا ہے. اور یہ سب سائنس میں باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو قرآن نے کہا کہ جب ہر کائنات کی ہر شے کو موت اور فنا ہے تو انسان کو کیوں موت اور فنا نہیں، اور انسان مرنے کے بعد اس کو اٹھا کر دوبارہ ہم سے ملاقات کا موقع دیا جائے گا. یہ بات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے ملاقات کو مانیں، تسلیم کریں. اس کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، بچھایا. اور زمین کے اندر حیرت انگیز نشانیاں، جتنا آدمی سوچتا جائے گا اتنی حیرت انگیز نشانیاں اس کے اندر پاتا ہے. ایک تو یہ کہ گلوب کی شکل میں، کرے کی شکل میں، اس کے باوجود انسان کارپیٹ محسوس کرتا ہے، فراش، جیسے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِرَاشًا، تمہارے لیے زمین کو ہم نے کارپیٹ بنایا، بچھونا بنا دیا. کہیں کہا مہادا، تمہارے لیے ہم نے گہوارا بنا دیا. اور پھر اس زمین کے اوپر جو تہ ہے، اس کے اندر جو سسٹمز ہیں، ان سب پر غور و فکر کیا جائے تو حیرت انگیز نشانیاں اس کے اندر ہم کو ملتی ہیں. میں صرف طلبا کی دلچسپی کے لیے اتنی بات بتاؤں کہ جو ارتھ ہے، جو گلوب ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کیسے سٹرکچر اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے؟ کرکٹ بال، کبھی آپ نے اگر اس کو کرکٹ بال کو دیکھا ہو تو کرکٹ گیند کے مطابق اللہ تعالی نے اس کرے کو ہی بنایا. کرکٹ کے جو بال ہے اس میں چار لیئرز پائے جاتے ہیں. جو ٹاپ موسٹ لیئر ہوتا ہے وہ باریک فلم ہوتا ہے، تھن پلاسٹک فلم، جسے من من جو گھستے رہتا ہے کھلاڑی. اس کے بعد ایک لیدر کوٹنگ ہوتا ہے، لیدر کا لیئر ہوتا ہے. اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ تاغوں کا ایک لیئر ہوتا ہے، سارا ڈوری، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کارک بال ہوتا ہے. یہ چار سٹرکچر ہوتے ہیں کرکٹ بال کے اندر، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو معلوم ہے. دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چار لیئرز میں بنایا ہے سمجھنے کے لیے، اور حقیقت ایسے ہی ہے، چار مختلف لیئرز میں بنایا. جو اوپر کی تہ ہے جسے ہم مٹی کی تہ سمجھتے ہیں، جو ارتھ کرسٹ ہے، جو اوپر کا جو حصہ ہے، اس کی جو تھکنس ہے تقریباً 12-13 کلومیٹر. اسی کے اندر ہم اناج اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اسی کے اندر ہم سونا چاندی اور ساری چیزیں جو معدنیات اور منرل اور میٹیریلز ہیں اسی 12-13 کلومیٹر کے اندر ہم کو ملتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تھک سلیب بنایا ہے جسے ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، اس پر یہ دنیا ٹہری ہوئی ہے. وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر تک مختلف پلیٹس ہیں، اور یہ پلیٹس جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے، ٹیکٹونک پلیٹس. ٹیکٹونک پلیٹس کے نیچے 1600 کلومیٹر ڈیپ ایک پگھلتا ہوا مادہ ہے، مولٹن میٹیریل. جب اندر ہوتا ہے تو اس کو میگما کہتے ہیں، جب باہر آتا ہے تو اسے ہم لاوا کہتے ہیں. لاوا آتش فشاں پہاڑ وہی ہے جو لاوا نکلتا ہے. اس کے اندر میں جو ہے ایک ہارڈ کور میٹیریل ہوتا ہے، جیسے کرکٹ گیند ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں وہ گریویٹی پیدا ہوتی ہے. اندر ہارڈ میٹیریل ہے جس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. یہ زمین اللہ تعالی نے بنائی، آدمی محسوس کرتا ہے بہت خوشی کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. لیکن جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ 1 کلومیٹر ہے، اور اوپر کی زمین 13 کلومیٹر ہے تھکنس، 10-12-13 کلومیٹر ہے. ٹیکٹونک پلیٹس پر انسان زندگی بسر کرتا ہے، بہت نازک پلیٹس ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا اگر ربنگ پیدا ہو جائے یا اس کے اندر کہیں کراچ پیدا ہو تو زلزلہ آتا ہے. اور قیامت کے دن کہا گیا کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے کے نتیجے میں یہ جو سلیبس پائے جاتے ہیں پتھر کے سلے، وہ پتھر کی سلیں تڑک جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اندر جو میگما، جو گرم 1600 کلومیٹر ڈیپ اور تقریباً 4000 ڈگری سینٹی گریڈ کا پکتا ہوا جو لاوا ہے، اس لاوے پر گویا کہ انسان زندگی بسر کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ عین جہنم کے اوپر انسان بسیرا کرتا ہے. بعض مفسرین نے اسی لیے لکھا ہے کہ جہنم باہر کہیں نہیں ہے، اسی زمین کے اندر اللہ تعالی نے جہنم کو رکھا، سمجھانے کے لیے کہا ہے. گویا کہ 4000 ڈگری سینٹی گریڈ میں بوائل ہونے والا ایک میٹیریل، اس پر انسان مزے کی زندگی بسر کرتا ہے، اور بس 1 کلومیٹر تھکنس کا پلیٹ بیچ میں حائل ہے، اور وہ پلیٹ کسی وجہ سے تڑک جائے تو پھر انسانی زندگی غارت. یہ زمین باوجود اس کے کہ اس کے اندر ساری اللہ تعالیٰ نے انتظامات رکھے، انسانی وجود کے قابل نہیں ہو سکتی یہ زمین اگر وہ ٹیکٹونک پلیٹس پھٹ جائیں. وہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. اور پھر انسان ہر چیز پر غور کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بنایا، اس کی مٹی کو زرخیز بنایا. اگر مٹی نہیں ہوتی تو انسان کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی اناج کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہوا کی جو لیئرز رکھے ہیں، ان لیئرز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا جسے مختلف اسپیئرز رکھے ہیں, ہوا کی جو ردیں ہیں جسے سائنس میں کہا جاتا ہے اسپیس ونڈوز وغیرہ مختلف چیزیں ہیں, اس کے نتیجے میں روزانہ 2 کروڑ میٹیورائٹس گرتے ہیں, شہاب ثاقب جو ٹوٹ کر گرنے والے تارے. ابھی قریب میں ہم نے دیکھا کہ بہت تارا گرنے کا لوگوں نے سائنٹسٹ نے اندازہ بتایا لیکن وہ غلط ثابت ہو گیا. بہرحال 2 کروڑ میٹیورائٹ ہر روز گرتے ہیں, ہر روز زمین کے اطراف سے گزرتے ہیں 2 کروڑ یہ گرتے ہوئے تارے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کا یہ جو انتظام کر رکھا ہے زمین کے اوپر, جس کے نتیجے میں یہ پتھر کی بارش زمین پر نہیں ہوتی. قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ کہا وفتحت السماء فکانت ابوابا, اس زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا انتظام کر رکھا ہے ان لیئر کو جب پھاڑ دیا جائے گا تو 2 کروڑ میٹیورائٹ تابڑ توڑ بارش کی شکل میں اس پتھر کی بارش زمین پر ہونے لگے گی, تب وہ قیامت کا دن ہوگا. زمین پر آدمی غور کرے, جتنا غور کرے گا خدا کی نعمتوں کا احساس کرے گا. پانی پر غور کرے, پانی چونکہ آگے آ رہا ہے اس کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں, گویا کہ فرٹیلیٹی, اس کے اوپر ہوا کا انتظام, پہاڑوں کا انتظام, ہر چیز کا انتظام آدمی غور کرے گا تو اس میں خدا تک پہنچنے کے بے شمار راستے پائے جاتے ہیں, اس کے باوجود لوگ سبق نہیں حاصل کرتے. پھر کہا وجعل فیہا رواسیا, اور اس پر ہم نے پہاڑ گاڑے. یہ چوتھی مثال ہے, گویا کہ چوتھا پرو, ایک تو آسمان, دوسرا سورج اور چاند, تیسرا زمین کو ہم نے بچھایا, اور چوتھا کہا کہ وجعل فیہا رواسیا, ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے. پرسوں ہم نے بتایا تھا کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے میخوں اور کونٹھوں کی طرح گاڑ دیا, جس کے نتیجے میں یہ کرا جو گھومتا ہے, جو زمین گھومتی ہے, سینٹریپیٹل فورس کے نتیجے میں یہ زمین ڈھلکتی نہیں, لڑکتی نہیں, پھسلتی نہیں اور انسانوں کے لیے تباہی کا سامان نہیں کرتی. ایک تو یہ ہے. دوسرا, پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا, ہمارے ہاں ایکولوجسٹ وغیرہ موجود ہیں وہ بہتر بتائیں گے کہ پہاڑوں کے نتیجے میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں. جیولوجیکل فائدہ ہے اس کے اندر, جیوگرافیکل فائدے ہیں اس کے اندر, اس زمانے میں باؤنڈریز ہوتے تھے اور اس میں دشمن سے تحفظ کا سامان ہوتا تھا, بادشاہوں کے قلعے پہاڑوں کے اوپر ہوتے تھے. ایکولوجیکلی پہاڑوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے, پہاڑ اگر نہیں ہوتے تو ایکولوجیکل امبیلنس پیدا ہو جاتا, ماحولیات کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی, انسان جو سانس لیتے ہیں, جو انڈسٹریاں چلتی ہیں, اس پولیوشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر جو جنگل ہوتے ہیں, ان جنگلوں سے جو گیسز نکلتے ہیں اس کا اور اس کا دونوں کا تقابل ہونے کے نتیجے میں ایکولوجیکل بیلنس ہوتا ہے. اگر ان درختوں کو کٹ کر دیا جائے جو پہاڑوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو امبیلنس پیدا ہو سکتا ہے. ایک دوسری چیز ہے کہ بارش کا انتظام کا تعلق پہاڑ سے, میٹیورولوجیکلی اگر دیکھیں تو پہاڑ بہت مفید ہے, اگر پہاڑ نہ ہوتے تو بارش کا انتظام بھی گڑبڑ ہو جاتا. ہمالیہ کا اگر پہاڑ نہ ہوتا تو ہندوستان میں مستقل وہ بارش نہیں ہوتی, اور کیرلا اور تمل ناڈو کے درمیان جو سدرن گھاٹ ہے, اگر وہ گھاٹ نہ ہوتے, اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے تو کیرلا میں بارش نہیں ہوتی تھی, وہ سارے بادل تمل ناڈو میں گزر کر بلکہ سنگاپور کی طرف چلے جاتے. پہاڑوں کا جو انتظام اللہ تعالی نے کر رکھا اس کے نتیجے میں بارش بھی اس کا ایک نظام اللہ تعالی نے بنا دیا. تو پہاڑ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے, انسان سمجھتا ہے کہ بیکار قسم کی ایک چیز ہے جو بس کھڑا ہی کھڑا ہے اور طویل اور دیو قامت ہے, نہیں, اس کے کتنے فوائد ہیں کہ ہر اس کے اندر, اور اگر ڈیپ جائیں گے تو اس کے اندر مائننگ اور جیولوجیکل بہت سی چیزیں فائدے کی جن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو صرف آدمی پہاڑ پر اگر غور کرے گا تو خدا تک پہنچنے کے راستے پا لے گا, صرف پہاڑ پر اگر دیکھے گا. پھر کہا وہ انہارا, اور پھر ہم نے تمہارے لیے پانی کے آبی ذخائر, واٹر ریسورسز ہم نے پیدا کیے, پانی کے ذخائر. اللہ اکبر, اس کی حیرت انگیز مثال. ہم چونکہ وانی باڑی میں رہتے ہیں اس لیے ہم کو اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے, جہاں چاہیں ہم گھر میں جو کھودیں اور بس 15-20 فیٹ نیچے گئے کنواں پانی آ گیا. ہمارے ہاں اس کی قدر قیمت نہیں ہے, بس یہاں سے آپ ترپتور چلے جائیے, آپ کو کتنے بور ڈرل کرنے پڑتے ہیں تب بھی پانی نہیں آتا آپ کے پلاٹ کے اندر. پانی کو ڈیٹیکٹ کرنا, پانی کو پا لینا کتنی مشکل چیز ہے, اور پھر اس میں میٹھا پانی ملے, استعمال کے قابل پانی ملے, بہت پیچیدہ نظام ہے, اتنا آسان نظام نہیں ہے. چونکہ ہم شہر رانی باڑی میں رہتے ہیں, پالار ندی کے اطراف میں رہتے ہیں, لہذا ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی ہے. ان لوگوں سے پوچھے جہاں لوگ 200-250 فیٹ بور کرنے کے باوجود پانی نصیب نہیں ہوتا, پانی کا ایک بہترین انتظام اللہ نے کہا, اور کہا کہ وہ انہارا, ہم نے نہریں بہا دی, ندیاں بہا دی. ندیوں میں کوئی سرفیس کے اوپر بہتی ہے ندی, اور کوئی ندی سب سائل بہتی ہے, اندر سے بہتی ہے جو اسپرنگ کی شکل میں باہر نکلتی ہے. پانی کے واٹر سائیکل پر آدمی اگر غور کرے تو پھر خدا کو پالے گا, بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف واٹر سائیکل کا سٹڈی آدمی کرے کہ خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں پانی کا کیا بہترین انتظام کر رکھا ہے, تو پھر اس کی قدرت کو, اس کی وحدت کو, اس کی ایکتائی کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, پھر کہا کہ ہر پھل کے اندر ہم نے جوڑے پیدا کیے. یہ بھی بہت بڑی کمال کی بات ہے, خدا تعالیٰ نے جو پھل پیدا کیے, پھل کیا ہے, وہ ہے کہ آخری اینڈ پروڈکٹ ہے, سیڈ سے نکلنے کے بعد, بیج سے نکلنے کے بعد پودا ہوا, پودا سے درخت بنا, درخت سے جو پھول لگے, پھول کے بعد پھل. پھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ رکھا, ایک ہی درخت میں بھی ہوتے ہیں، دو بازو بازو والے اگل بغل کے درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور ان میں پولن گرینز اور اسٹگما ہوتے ہیں، ایک نر پھول ہوتا ہے ایک مادہ پھول، اور ان دونوں کے درمیان کراس پالینیشن، گویا کہ ان دونوں کے درمیان تعلق، ازدواجی تعلق کے نتیجے میں پھل ملتا ہے ہم کو. طلبا پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب کچھ درخت ہوتے ہیں جیسے کیلے کا درخت ہے، آرنج کا درخت ہے، یا پھر انگور ہے، اس میں گویا کہ پھول نر اور مادہ پھول نہیں ہوتے. اسے بھی سائنٹسٹ نے بتایا کہ ہر آرنج کا درخت یا تو وہ میل درخت ہوگا یا فیمیل درخت ہوگا، یا تو اس کی خاصیتیں مرد کی ہوں گی یا اور گویا کہ نر اور مادہ، اس کے پھول میں نر اور مادہ نہیں ہے لیکن اس کی جڑوں میں نر اور مادہ کی صفات پائی جاتی ہیں. تو قرآن نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سبق ہے کہ ہم نے پھلوں کے اندر جوڑا پیدا کیے. باقی آدمی اگر سوچے تو صرف انسان میں، جانوروں میں نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا. سورج کا جوڑا چاند ہے، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے، جسم کا جوڑا روح ہے، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا، حتیٰ کہ پھلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ. اس کے بعد کہا يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، دن اور رات کو ہم نے بنایا. آدمی دن اور رات کی جو کیفیتیں ہیں اس کا بھی ایک بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اگر دن اور رات کا انتظام نہیں ہوتا تو یہ دنیا جینے کے قابل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو قرہ بنایا اس کے نتیجے میں سورج کے سامنے ایک حصہ آتا ہے اور ایک حصہ غائب ہو جاتا ہے، اور ایک پرٹیکولر ڈسٹنس پر 9 کروڑ میل کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور سورج کو رکھا، جس کے نتیجے میں ایک حصہ سورج کے سامنے آیا تو دن ہو گیا، اور دن کے بعد رات کا آنا لازم ہے. اگر رات نہیں آئے، صرف دن ہی دن رہے تو انسانی زندگی یہاں ممکن نہیں ہے زمین کے اوپر، اور صرف رات ہی رات ہے تو پھر بھی انسانی زندگی ممکن نہیں ہے. تو انتظام یہ کیا کہ ہر 24 گھنٹے میں 12-12 گھنٹے سورج کے سامنے ایک ایک حصہ آتا رہے. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کا جو تناسب قائم کیا ہے اس میں یہ انتظام کیا کہ سورج سے قریب اگر اللہ تعالیٰ، یہ پرٹیکولر 9 کروڑ 40 لاکھ کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے، اور اگر یہ ڈسٹنس قریب کر دیا جاتا تو سورج کی گرمی سے زمین جل جاتی، زمین کے پیڑ پودے جل جاتے، انسان بسیرا نہیں کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو دور کر دیتا سورج سے تو پھر رات زیادہ ہوتی، سردی زیادہ ہوتی، اور پھر بھی وہ جینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ سردی زیادہ ہو جائے گی. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان سب میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہترین نشانیاں پائی جاتی ہیں. کتنی پیاری بات ہے، ہم سمجھتے نہیں، ایک ایک کو اگر اٹھا کر غور کریں تو قرآن نے کہا اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں، بشرطے کہ ہم عقل استعمال کریں اور غور و فکر کریں. جو لوگ غور و فکر ہی نہ کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے. ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز سورج غروب ہوتا ہے، ہر صبح اور شام ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہم لوگ. قرآن کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں. کیا نشانیاں ہیں؟ ایک نشانی یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. ایک، چونکہ یہ اس کا سبجیکٹ ہے، آگے بات آ رہی ہے کہ اتنی وسیع عریض، اتنی پیچیدہ، اتنی کمپلیکس کائنات جب اللہ نے پیدا کیا تو تم جیسے 5 فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. قرآن نے جیسے آگے ایک جگہ پوچھا انتم اشد خلقاً ام السماء بناها رفع السماء کہاں فسوا، پوری کائنات کی تخلیق کو رکھ کے کہا کہ تم کو پیدا کرنا مشکل ہے دوبارہ، یا اس پوری کائنات کو بنانا مشکل ہے. نشانی یہ ہے کہ موت یقیناً آئے گی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر کمال درجے کی حکمت، کمال درجے کا سائنٹیفک جو نظم ہے وہ پایا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا، پہاڑ کو حکمت کے تحت پیدا کیا، زمین کو حکمت کے تحت پیدا کیا، اس کے اندر والکینوز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت چھپائے رکھا، ٹیکٹونک پلیٹس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت بنایا، تو کیا تم کو بے حکمت پیدا کر دیا؟ کیا تم کو ایسے ہی چرنے چگنے کے لیے دنیا میں بھیجا اور تمہارے پیدا کرنے کی کوئی حکمت نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں؟ یہ بیکار بات ہے. خدا تعالیٰ سے یہ لہو کام نہیں ہو سکتا. جب پوری کائنات کو اس نے حکمت کے تحت بنائے تو انسان کو پیدا کرنے کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ دنیا میں ایک پیریڈ اسے گزرنے کا موقع دے، پھر واپس بلا کر اس کا حساب کتاب لیا جائے. سوچنے والوں کے لیے اس میں ایک مثال یہ ہے، حکمت اور اس کے لیے نشانیاں ہیں. ایک اور نشانی یہ ہے کہ مختلف مناسبتیں اللہ نے پیدا کی. دن پیدا کیا تو رات اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ پیدا کیے تو اس کے نتیجے میں نیچے جو ہے زمین کے اندر وہ کھونٹے کا کام اور میگھ کا کام اس نے بنا دیا، اور پھر سورج اور چاند کا تناسب. ان سب مناسبتوں میں گویا کہ ایک خدا کی دلیل ہے. سورج کا خدا الگ، چاند کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، ہوا کا خدا، زمین کا خدا الگ نہیں ہو سکتے. ایک خدا ہونے کی دلیل ہے ان ساری مناسبتوں کے اندر، یہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کہیں بھی ایکسانیت نہیں ہے. میرکوری کے سائز کا وینس نہیں ہے، وینس کے سائز کا ارتھ نہیں ہے، ارتھ جو سائز کا ہے وہ مارس اس سائز کا نہیں ہے.
ہر دو انسان کا چہرہ ایک ساتھ نہیں ہے، ہر دو پھول ایک ساتھ نہیں ہے، ہر دو پھل ایک جیسے نہیں ہے، ہر دو پہاڑ ایک جیسے نہیں ہیں، ہر دو مٹی مختلف، مانی ماری کی مٹی اور آمبور کی مٹی ایک جیسی نہیں ہوگی، آگے ساری باتیں آ رہی ہیں۔ تو اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنوع پیدا کیا، اور ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی اللہ نے تنوع پیدا کیا، گویا کہ ایک چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا جلتا نہیں، جب دو چہرے مختلف تو دو خیالات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے۔ یہ جو ہمارے یہاں کبھی کبھی کہا جاتا ہے، امین صاحب یہ کیا بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک مولانا ایک بات کہتے ہیں، دوسرے مولانا دوسری بات کہتے ہیں، ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی، دوسری کتاب میں دوسری بات لکھی ہوئی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انہیں اختلاف کے نتیجے میں اس کائنات کے اندر رنگا رنگی ہے، اس کائنات کے اندر حسن ہے۔ اگر پورے چمن کے اندر صرف گلاب پیدا کر دیے جائیں تو اس چمن کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے، چمن کے اندر خوبصورتی اس وقت ہے جب کہ رنگا رنگ کے پھول اس کے اندر موجود ہوں، مختلف قسم کے پھل جس آرچے کے اندر جس باغ کے اندر ہوں، وہی باغ تو بہترین باغ ہے۔ صرف آم کا باغ، صرف ناریل کا باغ نہیں ہے، بلکہ ایسا باغ جس کے اندر مختلف مزے کے اگر پھل ہوں تو اس باغ کا ریئل مزہ آتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف مزاج کے لوگوں کو پیدا کیا، اس میں کچھ مومن نہیں، کچھ مشرک ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ فاسق ہیں، کچھ اچھا اخلاق ہیں، کچھ برے کردار کے ہیں۔ یہ گویا کہ سورت سے مناسب رکھنے والی باتیں ہیں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، سورت کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر یہ تنوع پیدا کیا، یہ ڈفرنس جو پیدا کیا، اس کی بھی حکمت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کو بھی ہم نے مختلف پیچز پیدا کیے۔ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت زبردست نشانی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ زمین ہر جگہ مٹی سائل ایک جیسی نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہاں وانی باری کی جو سائل ہے وہ سائل آپ کو آمبور میں نہیں ہے، یہاں سب آپ کو ریڈ سائل اور مرو وغیرہ ملے گا، آپ کرناٹک وغیرہ کے اوپر کے حصے میں چلے جائیں بلیک کاٹن سائل آپ کو ملے گا، وہاں کی زمین الگ ہے، ہر جگہ کی مٹی الگ ہوتی ہے، کیرلا کے اندر آپ چلے جائیں تو کلکیریس مٹیریل چونا سے بنی ہوئی مٹی زیادہ آپ کو ملے گی۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک جیسی نہیں بنائی، زمین کے مختلف پیچز پیدا کیے، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اس کے بعد اللہ نے کہا وہ جنات من اعنابٍ وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، یہ بہت پیاری بات ہے۔ قرآن نے کہا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، زمین ایک ہے، ایک ہی زمین میں ایک پیچ آف لینڈ کے اندر تم اگاتے ہو انگور، کھیتیاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کھجور کے باغات پیدا کرتے ہو۔ یہ سارے جو بیج آپ نے بوئے ہیں، پانی ایک پانی سے سراب کیا جاتا ہے، کھجور کے باغ کو بھی، ناریل کے باغ کو بھی، انگور کے باغ کو بھی، آم کے باغ کو بھی، ایک ہی باوڑی سے، ایک ہی باوڑی اور ایک ہی کنویں سے ہم پانی دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک پانی کو پینے کے بعد انگور کا درخت، انگور کا درخت بن جاتا ہے، ناریل کا درخت، ناریل کے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے، کھجور کا درخت، کھجور کا درخت بنتا ہے، حالانکہ مٹی ایک پانی ایک۔ کتنا کمال ہے، ایک باغ کے اندر مٹی بھی ایک پانی بھی ایک، لیکن پھل الگ الگ، اور پھل کے اندر مزہ الگ الگ، ایک درخت کا مزہ دوسرے درخت میں نہیں آتا۔ پھر کچھ درخت ہیں جو ایک اکھیرے ہیں، جس کی تنا، جس کا سٹم ایک ہوتا ہے، اور کچھ کھجور کے درخت دو سٹم والے ہوتے ہیں۔ یہ سب کمال، ایک بیج بویا گیا لیکن دو تنے والا کھجور کا درخت نکل گیا، کیا اس کے اندر کمال نہیں ہے تمہارے لیے، کیا اس کے اندر نشانی نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی پی کر مختلف قسم کے پھل دیتے ہیں ایک باغ میں ایک پانی کے ساتھ۔ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ہر ایک کا مزہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کا مزہ بہتر ہوتا ہے، کسی کا مزہ کمتر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھتے جائیے قرآن کا سٹائل کتنا سائنٹیفک سٹائل ہے، کتنا سمجھانے کا پیارا انداز ہے۔ کاش کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے، کاش کہ ہم لوگ ان معنوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے تو دعوت کا کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر کلاس میٹ کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور آپ جب آپ بات کریں گے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ کی تصدیق نہ کرے، اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر آدمی غور و فکر کرتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم دعوتی کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم بھی عقل والے بنیں اور عقل والے لوگوں کو ہم سمجھانے کے قابل بن سکیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد قرآن پوچھتا ہے اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے تعجب پر ہمیں تعجب ہے، قرآن کا سٹائل بڑا پیارا ہے، ان کے تعجب پر ہم کو تعجب ہے کہ قیامت آنا مشکل ہے، پیدا کیا جانا دوبارہ مشکل ہے، کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ قَوْلُهُمْ اِذَا كُنَّا تُرَابًا ان لفی خلقن جدید، کہتے ہیں کہ ہم مر کر جب مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ان لفی خلقن جدید، کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ کیسا پوچھتا ہے انسان، اس کے تعجب پر ہم کو تعجب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلوں میں توق لگا ہوا ہے، گویا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، عقل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان میں کفر کا، عناد کا، بغض کا، انا کا، گویا کہ توق ان کے گردنوں میں پڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جہنم کے اندر گریں گے، وہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنم کے اندر انہیں اٹھا کر پھینکا جائے گا اور جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، کفار مشرکین وہاں مکے میں، جب اللہ کے رسول سے، جیسے سورہ یوسف کا میں نے بتایا کہ یہ وہی زمانہ ہے جبکہ اللہ کے رسول کو بہت تنگ کیا جاتا تھا، عذاب کے مطالبے کیے جاتے تھے، قرآن نے کہا کہ تم آیتوں کا مطالبہ کرتے ہو، کائنات کو دیکھو، پھر کہا کہ تم برائی مانگنے میں، عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہو، جبکہ اچھائی قبول کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ہدایت کو قبول کرنے میں تمہیں جلدی مچانی چاہیے تھی، اور تمہارے پہلے بہت سی قوموں کی سرگزشت ہم نے تم کو سنائی ہے، وقد خلت من قبلہم المثلات، ہم نے بہت سی قوموں کی مثالیں تم کو بتا دی ہیں، کیا ان قوموں کے واقعے سے بھی تم کوئی سبق نہیں لینا چاہتے؟ معلوم ہونا چاہیے تمہارا پروردگار وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ، بندوں کو معاف کرنے میں بے انتہا معاف کرتا ہے، ان کے ظلم کی پاداش میں نہیں پکڑتا، نہیں مغفرت کرتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، ہاں پکڑتا بھی ہے جب تو بہت شدید ہوتی ہے اس کی پکڑ، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، تو معاف بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے، لیکن لوگ جو ہے تصور نہیں کرتے، امیجن نہیں کرتے اور ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، اس کے برعکس کیا کرتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، کہتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، قرآن کہتا ہے نشانیاں بتانا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کہا نشانیاں بتانا تمہارا کام نہیں ہے، ہمارے لیے بھی یہی بات ہے، ہمارا بھی یہی کام، قرآن کہتا ہے انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، آگاہ کیجئے، وان کیجئے لوگوں کو، اور صرف آپ مکے کے اندر، عرب کے اندر ڈرانے والے نہیں، اس سے پہلے ہم نے ہر قوم کے اندر، ولی کلی قوم انحاد، ہر قوم کے اندر ہم نے ڈرانے والے بھیجے، اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، ہدایت دینے والا بھیجا، ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ آئے ہوں، خطبات بھاولپور اگر ہم پڑھیں گے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں بھی بہت سی ایسی شخصیتوں کا نام ہم کو کتابوں میں ملتا ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ لوگ پیغمبر ہوں گے، لیکن امکان بھی اس بات کا ہے کہ یہاں لوگ پیغمبر آئے ہوں گے، بعد میں ان کی تعلیمات کو لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہو، کیونکہ قرآن ایک اصول ہی کلیہ بیان کرتا ہے، پرنسپل، وہ پرنسپل یہ ہے کہ ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر ہم نے ہر قوم کے اندر بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید نشانیاں اور ان کے عذاب کے مطالبے پر بڑی پیاری آیت ہے، قرآن کا اسٹائل دیکھیے، کہتا ہے کہ تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، تم عذاب سے حاملہ ہو چکے ہو، قرآن کا اسٹائل یہ ہے کہ تم سارے وہ اسباب جمع کر لیے ہو اپنی زندگی کے اندر کہ اب خدا کا عذاب آ جائے، اور قرآن کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں پلنے اور بڑھنے والے بچے پر نگاہ رکھتا ہے، اور اس پیٹ کے اندر اسپیٹس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے، جو بچہ پلتا اور بڑھتے وقت اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے، اس پر جیسے خدا کی نگاہ ہے، اس طرح تم نے عذاب کے سارے اسباب اپنے اندر حمل پیدا کر لیے ہیں، اور ابھی ان قریب ہے کہ وہ حمل وضع ہو جائے، نکل جائے اور تم عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ، کتنا پیارا انداز ہے، یعنی اسباب، سارے عذاب کے اسباب تم نے جمع کر لیے، قرآن کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، رسول کو تکلیف دی، ان کے صحابہ کو تم نے زخم پہنچایا، دکھ پہنچایا، ساری چیزیں کرنے کے باوجود تم تصور کرتے ہو کہ خدا کا عذاب نہیں آئے گا، ذرا دیکھو کہ تم نے اپنے پیٹ کے اندر کیا جمع کر رکھا ہے، تم نے اپنے معاشرے کے اندر خدا کے عذاب کے سارے سامان جمع کر لیے، اور تمہارا معاشرہ بوجھل ہو چکا ہے، گویا کہ حمل پیدا ہو چکا ہے تمہارے معاشرے کے اندر، اور عذاب کا بچہ بھی اس معاشرے کے اندر سے پیدا ہونے والا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں جیسے ارحام کے اندر، رحموں کے اندر پیدا ہونے والے، پلنے بڑھنے والے بچے پر جیسی ہماری نگاہ ہے، ویسے تمہارے معاشرے پر بھی ہم نگاہ رکھتے ہیں، اور تم نے سارے اسباب جمع کر لیے ہیں، اور وہ پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، ظاہر کا علم رکھتا ہے، وہ بہت بڑا ہے اور ساری چیزوں کو اور وہ برتری رکھتا ہے، شہادت الکبیر المتعال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خدا کو آہستہ پکارو تب بھی سنتا ہے، زور سے پکارو تب بھی سنتا ہے، اور رات کی تنہائی میں کھسکتے ہوئے سرکتے ہوئے تم چلو تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، اور دن دھاڑے تم کوئی حرکت کرو تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ بڑی گہری نگاہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتا، خواہ وہ تنہائی میں ہو، خواہ وہ جماعت کے سامنے ہو، خواہ وہ رات میں ہو، خواہ وہ دن میں ہو، ہر کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے، یہ بہت مشہور معروف آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں ہمارے ہاں اکثر یہ ہمارے سماج میں اس آیت کا پازیٹو میننگ لیا جاتا ہے. پازیٹو میننگ سے مطلب یہ ہے کہ صاحب ہماری قوم بگڑ گئی ہے, جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے, خدا تعالیٰ بھی جو ہے ہم پر رحم نہیں کرے گا, اور خدا تعالیٰ ہمیں بزور اور زبردستی ہماری اصلاح نہیں کرے گا. یہ مفہوم لیا جاتا ہے. قرآن نے جو معنی بیان کیا وہ نگیٹو مفہوم میں ہے, یعنی یہ ہے کہ تم جب تک بگڑتے نہیں تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرتا. تم کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے رسول بھیجے, پیغمبر بھیجے, جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بگاڑ نہیں لیتی خدا تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا, اور جب کوئی قوم بگاڑ لیتی ہے اپنے آپ کو اور بگاڑ کے پاتال پر پہنچا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب برسا دیتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا, یعنی کسی قوم کو ابتری میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو مبتلا نہ کر لے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اگر قوم اپنے آپ کے لیے برائی چاہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتا, اور وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ, اور اس کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار تم نہیں لا سکتے. وہ اس کے بعد ایک اور مزید دلائل آتے ہیں. بات چل رہی ہے خدا تعالیٰ کی کائنات سے سبق حاصل کرو توحید کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی, اور خدا کے رسول کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بھی. گویا توحید, رسالت, آخرت, ان تینوں چیزوں کے لیے پوری کائنات کے اندر تمہارے لیے مثالیں موجود ہیں. اب ایک اور بہترین مثال, هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. یہ اکثر پڑھتے ہیں جب بجلی کڑکتی ہے تو ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو يجادلون في الله وهو شديد المحال. قرآن کہتا ہے ایک اور نشانی, وہی پروردگار ہے جو کڑک کو بھیجتا ہے, بجلی کو بھیجتا ہے, اور بجلی جب کونتی ہے تو تمہاری نظریں چکا چوند ہو جاتی ہیں, تمہاری نظروں کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ تم بجلی کو دیکھ سکو. وہی پروردگار ہے جو تمہارے سامنے بجلیوں کو بھیجتا ہے, اور بجلیاں دو پیغام لے کر آتی ہیں, خوشی کا بھی اور غم کا بھی. خوشی کا پیغام یہ ہے کہ بارش ہوگی, اور بارش ہوگی تو فصل خوب اگے گی, فائدے کی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دہشت کی بات, ایک خوف کی بات یہ ہے کہ بجلی اگر گرے گی تو پھر پوری بستی ختم ہو جائے گی. وہ ہے کہ جس پر وہ بجلی گری وہ چیز ختم ہو گئی. قرآن نے کہا کہ وہی پروردگار ہے تمہارے سامنے بجلیوں کو بھیجتا ہے جس کے اندر خوف کے بھی سامان ہیں, جس کے اندر امید کے بھی سامان ہیں, اور تم خدا تعالیٰ سے بے خوف ہو چکے ہو. کبھی بھی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بجلی کو بھیجے اور تم پر وہ گرے اور تمہارا قصہ ختم کر دیا جائے. گویا کہ بجلی میں بھی تمہارے لیے سبق ہے. تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو, اکثر بیشتر دیکھتے ہو بارش کے زمانے میں کہ تم پر عذاب کی بجلیاں آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گراتا نہیں, گرائے گا تو عذاب آ جائے گا. تم عذاب کے لیے مطالبے کرتے ہو, تمہارے لیے عذاب کے لیے ایک نشانی بجلی کے اندر موجود ہے. وہی پروردگار ہے جو بادلوں کو اٹھا کر لے چلتا ہے بارش کے موقع پر. گویا بارش کے بادل اور بجلی دونوں کا کلوز ریلیشن شپ یہاں بتایا, اور سائنس میں بھی بتایا گیا کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب بادل ہوں تبھی بجلی ہوگی, ورنہ بادل کے بغیر بجلی نہیں ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ وہی پروردگار ہے جو تمہارے اوپر بادلوں کو لے کر آتا ہے. واقعی ہے کہ قرآن نے کہا یہی بادل تمہارے لیے بارش بھی برسا سکتے ہیں, اور یہی بادل تمہارے لیے قوم نوح کا عذاب بھی بن سکتے ہیں. دونوں چیزیں ممکن ہیں. تم خدا تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو, خدا تعالیٰ سے تم ڈرتے نہیں ہو, جبکہ بجلی سے بھی تمہارے لیے فائدہ ہے نقصان ہے, اور بادل میں بھی تمہارے لیے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اور جب بجلی کڑکتی ہے کوندتی ہے تو کہا کہ وہ بجلی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے قرآن نے کہا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. قرآن نے ایک اور جگہ کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن تسبیح بیان کرتے ہیں مراد ہماری وہ تسبیح نہیں ہے جو ہم منکے والی تسبیح لے کر جو ہم تسبیح کرتے ہیں, وہ تسبیح نہیں ہے. گویا خدا کی پاکی, خدا کی بلندی, خدا کا بے عیب ہونا, اور خدا کا کوئی بیکار کام نہ کرنا, اس طرح کی چیزوں کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ یہ بجلی بھی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن اس کی تسبیح بیان کرنا ہم سمجھتے نہیں. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے, اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور فرشتے لرستے ہیں, ڈرتے ہیں جب بجلی کڑکتی ہے تو فرشتے ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ کہ کہیں خدا تعالیٰ کا عذاب اس بجلی کے اندر نہ لکھ دیا گیا ہو اور ہمیں یہ حکم نہ ہو جائے کہ بجلی کو فلاں بستی پر گرا دیا جائے. تو فرشتے لرستے ہیں, ترستے ہیں اور ڈرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بجلیوں کو بھیجتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی اس سے ممکن ہے کہ اسی بجلی کو تم پر گرا دیا جائے, اور اس کی چال بڑی زبردست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی چال بڑی زبردست ہوتی ہے, اس کی چال سے کوئی بچ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد سجدے کی آیت بھی آگے آ رہی ہے. قرآن نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز تو ان اور کرہن, لاچار اور ناچار ہر چیز خدا کے سامنے عبادت کر رہی ہے. پتھر بھی عبادت کر رہا ہے، چٹان عبادت کر رہی ہے، سمندر عبادت کر رہا ہے، سورج عبادت کر رہا ہے، چاند عبادت کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز خدا کے سامنے چاروں ناچار عبادت کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے قانون کی یہ سب اطاعت کر رہے ہیں۔ عبادت کا ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب ہے پرستش پوجا، یہ جو ہم پرستش اور پوجا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک عبادت کا مفہوم یہ ہے۔ انسان جو مسلمان ہے وہ عبادت کرتا ہے، لیکن جو کافر ہے وہ بھی ایک معنی میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔ کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ صرف دیکھنے کا کام کر سکتی ہے، جس قانون پر آنکھ کو لگا دیا اس کے علاوہ وہ کان سے آنکھ سے کھانے کا کام نہیں لے سکتا، منہ سے وہ بات کر سکتا ہے، منہ سے وہ دوسرا کام نہیں لے سکتا۔ گویا کہ اس کا منہ، اس کا کان، اس کا جسم کائنات کی ہر شے عبادت کرتی ہے، یعنی خدا کے قانون کی اطاعت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے حکم دیا کہ تم اپنے اختیاری زندگی میں بھی خدا کی عبادت کرو۔ اگر اختیاری زندگی میں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق پوری کائنات سے ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، تو اوم و کرہا، اور سائے بھی اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ سایہ اللہ کے سامنے عبادت کر دیں گے، مطلب ہر شے کا سایہ گرتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو پورا سایہ جو محیط ہو جاتا ہے، پھر جب صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک نظام کے تحت پابند ہے، ہر شے کا جو سایہ گرتا ہے وہ سورج سے ریلیشن شپ ہے، اور سورج چونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی اطاعت کرتا ہے تو لہٰذا سایہ بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ان سے کہو کہ اس آسمان اور زمین میں اس اللہ کو چھوڑ کر، اس پروردگار کو چھوڑ کر جس کا بھی تذکرہ کیا گیا، تم کن کن کو پکارتے ہو اور ایسی ہستیوں کو پکارتے ہو جہاں تمہیں نفع دیتے ہیں جو نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول سے کہا گیا پوچھیں ان لوگوں سے کیا اندھے اور بہرے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ جن کو اللہ نے آنکھیں دی ان آنکھوں کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے کائنات سے، اور جو بہرے اور اندھے ہوتے ہیں وہ اس پوری کائنات میں خدا کو کہیں نہیں پاتے۔ تو کہتا ہے ام حل تستویس ظلمات و نور، کیا اندھیرا اور روشنی دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟